الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل اخبارات میں اور ذرائع ابلاغ میں حدود آرڈیننس اور اس میں ترمیم کے بل کا ذکر کثرت سے آ رہا ہے. آپ حضرات پڑھ بھی رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو واضح کیا جائے، کیونکہ یہ فنی اور قانونی مسئلہ ہے، فقہی اور قانونی مسئلہ ہے. بہت سے لوگوں کو اس کی صحیح صورتحال واضح طور پر معلوم نہیں ہوتی. حدود کیا ہیں، حدود آرڈیننس کیا ہے، اس میں ترمیم کا بل کا حاصل کیا ہے، اور سلیکٹ کمیٹی نے جو بل پیش کیا ہے اس کا حاصل کیا ہے، اور علماء کمیٹی نے جو تجویز دی تھی اس کا حاصل کیا ہے. وقت تو تھوڑا ہے، کوشش کروں گا کہ ساری باتیں اختصار کے ساتھ آ جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ حدود کس کو کہتے ہیں. حدود آرڈیننس ہے، حدود کس کو کہتے ہیں؟ حدود جمع ہے حد کی، اور اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک لغوی معنی ہے حد، اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں چیز کی حد یہاں ختم ہو گئی ہے، فلاں چیز کی حد وہاں ختم ہو گئی ہے، یہ لغوی معنی ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان حدود کا ذکر، حد کی جمع حدود آتی ہے، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل کا حدود اللہ، دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. میراث کا قانون بیان کیا، آگے فرمایا دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. ممن یتعدی حدود اللہ پھر آگے اس پر وعید ہے کہ جو شخص ان حدود کو توڑے گا تو اس کے لیے عذاب ہے اور گناہ ہے. اور ایک اس کے خاص معنی بھی ہیں، وہ بھی قرآن و سنت میں کہ بعض جرائم، بڑے سنگین قسم کے نوعیت کے جو جرائم ہیں، ان کی سزا قرآن اور احادیث میں متعین کر دی گئی ہے، اور ان میں کمی بیشی کا اختیار رسول کو بھی نہیں ہے، رسول کو بھی نہیں دیا، قرآن نے متعین کر دیا. یا احادیث متواترہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو کہلوا دیا. مثلا ان میں سے ایک بڑا جرم زنا ہے اور اس کی سزا قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر نازل کر دی گئی کہ الزانی و الزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. زانی اور زانیہ کو ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. پھر احادیث متواترہ جن کی حجیت قرآن کریم کی طرح ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ارشاد ہے کہ اس کو بہت سارے صحابہ اکرام نے نقل کیا ہے اور واقعات عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ زنا کرنے والا شخص اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. چوری کا جرم ہے، اس کی سزا قرآن کریم نے متعین کر دی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور کی اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں. اس طرح ڈاکہ زنی کرنے والے حرابا، اس کی سزا بھی قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں بیان کر دی گئی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ فیصول فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بہرحال یہ سزا بیان کر دی گئی قرآن کریم میں کہ ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے. جو ڈاکہ زنی کرنے والے لوگ، ایک طرف کا ہاتھ اس طرف کا پاؤں کاٹا جائے ان کا. اسی طریقے سے اگر کوئی سا کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائے جھوٹی، تو اس کے اوپر سزا قرآن کریم نے مقرر کر دی ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے اس کو، اگر کسی نے جھوٹا الزام لگایا کسی پر زنا کا. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے عورت کے اوپر زنا کا الزام لگا دیتے ہیں، بادشاہ کی شوہر ہوتے ہیں اپنی بیوی پر جو ایسے ذرا سے شک اور بہن کی بنیاد پر الزام لگا دیتے ہیں، تو اگر شوہر یہ کرے تو ان کے لیے لعان کا حکم آ گیا قرآن کریم میں، اور شوہر کے علاوہ اگر کوئی اور شخص کسی مرد پر یا عورت پر زنا کا الزام لگائے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. یہ سزائیں ایسی ہیں کہ ان میں کمی بیشی کا اختیار کسی کو نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا گیا. ایک عورت نے چوری کر لی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور گواہیوں کے ذریعے شہادتوں کے ذریعے جو ضابطہ شہادت ہے شریعت کا، اس کے مطابق پکی سچی شہادتیں وصول ہو گئی اور جرم ثابت ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو صحابہ کرام کو اس پر رحم آیا، کچھ صحابہ کرام کو انہوں نے مشورہ کیا کہ اس بیچاری کو کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کی جائے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جائے کہ کچھ رعایت کر دیں. اب ہمت نہیں پڑتی تھی کسی کی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں، تو طے یہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ، جو آپ کے پوتے کی طرح ہیں. زید ابن حارثہ آپ کے متبنا تھے، منہ بولے بیٹے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے بیٹے تھے اسامہ، اور ان کی نوجوان کم عمر تھے، 15-16 سال عمر تھی، 16-17 سال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے کیونکہ پوتے کی طرح تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ تم اس سے محبت کیا کرو کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے. تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اسامہ بہت چہیتے ہیں، پوتے کی طرح ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو سفارشی بنایا جائے. تو ان کو کہا کہ جا کر تم سفارش کر دو اس خاتون کی کہ اس کی جان بخشی کر دیں اور سزا معاف کر دیں، یہ سزا میں کچھ کمی کر دیں، آپ آ سکے. حضرت اسامہ نے جب سفارش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہاں تو اتنے چہیتے تھے یہ اور بڑے لاڈلے تھے، بہت پیارے پوتے کی طرح تھے، آپ کا چہرہ انور ناراضگی سے سرخ ہو گیا اور فرمایا تھا کہ افی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود میں سفارش کر رہے ہو؟ اور یہ بات بار بار فرمائی کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کے اندر تم سفارش کر رہے ہو، مطلب یہ کہ سفارش کرنا بھی نہ چاہیے اپنے ہی، تو کسی کو سفارش کرنا کبھی، اور کیا مطلب ہے کہ مجھے بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اس میں کمی بیشی کر سکوں. قرآن میں حکم نازل ہو گیا ہے ہاتھ کاٹنے کا، اس کے اندر کمی بیشی کا نہ رسول کو اختیار ہے اور نہ کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہے. اتنے چہرے کے پوتے کو آپ نے ناراض کے ساتھ جواب دے دیا. تو یہ چند جرائم ہیں جن کی سزا قرآن کریم نے متعین کر دی ہے، اور ایک دو سزائیں ایسی ہیں جو احادیث متواترہ میں متعین کی گئی ہیں، جو ایسی ہی یقینی اور قطعی ہیں جیسے قرآن کریم کی آیات قطعی ہیں. ان میں کمی بیشی کا اختیار کسی کو نہیں ہے، ابو بکر صدیق کو بھی نہیں تھا، فاروق اعظم کو بھی نہیں تھا، عثمان غنی کو بھی نہیں تھا، علی مرتضیٰ کو بھی نہیں تھا، باقی کسی بادشاہ کو بھی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے. یہ سزائیں قرآن کی مقرر کی ہوئی سزائیں ہیں اور احادیث متواترہ کے مقرر کی ہوئی سزائیں ہیں. پاکستان اسلام کے نام پر بنا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن پاکستان بنا تھا اسی دن اللہ کی یہ حدود کے قوانین نافذ کر دیے جاتے، لیکن ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ مسئلہ چلتا رہا اور اس ملک میں ضیاء الحق کے زمانے تک قانون معلوم ہے کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سزا کوئی زنا کوئی جرم نہیں ہے، باہمی رضامندی سے اگر زنا ہو تو کوئی جرم نہیں ہے، کوئی سزا اس پر نہیں تھی. دوسرا نکاح کرنا تو جرم ہو گیا تھا ایوب خان کے زمانے سے. ایوب خان کے زمانے میں بعض منکرین حدیث اور بعض ملحدین کے غلط مشوروں کے نتیجے میں ایک قانون بن گیا کہ دوسری شادی کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی. ٹھیک ہے کچھ پابندیاں لگنی بھی چاہیے تھی، لیکن وہ پابندی اس انداز میں لگائی گئی گویا کہ دوسری شادی خود ایک جرم ہے. پابندیاں کچھ لگنی چاہیے تھی ایسی تاکہ دوسری شادی کر کے پہلی بیوی کو برزل بنا کرے شوہر، اس کو تو ہم بھی کہتے ہیں علماء بھی کہتے ہیں ایسی پابندیاں ہونی چاہیے، قرآن کریم میں بھی اس کی ہدایت کی گئی کہ اگر انصاف نہیں کر سکتا دونوں بیویوں کے درمیان تو پھر ایک ہی بیوی رکھو. تو انصاف کا اطمینان کر لینے کے بعد دوسری شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جس شخص کے بارے میں یہ اطمینان دا ہو کہ یہ انصاف رکھے گا اس کو اجازت نہیں ہوگی. لیکن ایوب خان کے زمانے سے قانون کچھ اس طریقے کا بن گیا تھا کہ دوسری شادی بذات خود ایک جرم معلوم ہونے لگی. تو اب دیکھیے الٹی گنگا کیسے بہ رہی تھی ایوب خان کے زمانے تک، بلکہ ضیاء الحق سے پہلے تک کے زمانے میں، کہ باہمی رضامندی سے اگر زنا کرے، بدکاری کرے مرد اور عورت تو وہ کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اگر دوسری شادی کر لے ایک آدمی شرعی طریقے سے، پہلی بیوی بھی موجود شرعی طریقے سے، دوسری بیوی بھی موجود شرعی طریقے سے، اور وہ انصاف بھی کر رہا ہے دونوں کے درمیان، یہ جرم ہے. چنانچہ اس زمانے کی الٹی گنگا یوں بہ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے گھر میں
کسی شخص نے اپنے گھر میں ایک عورت رکھی ہوئی ہے, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری داشتہ ہے, میری محبوبہ ہے, بیوی نہیں ہے, میں اس سے زنا کرتا ہوں, تو پولیس نہیں پکڑتی, کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اگر کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو پکڑ لیتی ہے, کیونکہ تم دوسری شادی کر چکے, دوسری شادی کر رہے ہو. تو شادی کر کے عورت کو رکھنا, دوسری شادی کر کے عورت کو رکھنا جرم تھا. زنا کرنے کے لیے فاحشہ عورت کو, کسی بدکار عورت کو, پیشہ ور عورت کو لا کر رکھ لے گھر میں, اور وہ کہے کہ میں اس کے ساتھ زنا کرتا ہوں روز آنا, تو قانون اس پر کوئی گڑبڑ نہیں کرتا. یہ پاکستان کے اندر قانون چل رہا تھا, یہاں تک کہ جنازہ الحق مرحوم کا دور آیا. اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی تھی, دین کا کچھ درد دیا تھا, خدا کا کچھ خوف دیا تھا, بزرگوں کی کچھ صحبت ملی تھی, اللہ والوں کی صحبت میں وہ بیٹھا تھا, علماء کی کچھ باتیں سن رکھی تھی. ان کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس پاکستان کے اندر حدود کے قوانین نافذ کیے, حدود آرڈیننس بنایا, اور اس میں حدود آرڈیننس بنانے کے لیے یہ احتیاط برتی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ذمے کیا یہ کام کہ اس کا آپ قانون بنا کر ہمیں دیں. اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر اس زمانے کے جو قوانین کے ماہرین تھے, اور جو جج ریٹائر جج تھے سپریم کورٹ وغیرہ کے, ان کو بھی رکھا جو قوانین کے ماہر تھے, اور چوٹی کے علماء کرام کو بھی رکھا. مثلا کون کون سے علماء کرام تھے؟ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب, حضرت مولانا شمس الحق افغانی صاحب, ہمارے برادر عزیز مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, اس جیسے علماء کرام اس کے اندر تھے, اور تمام مکاتب فکر کے علماء تھے, شیعہ بھی تھے, سنی بھی تھے, بریلوی مکتبہ فکر کے بھی تھے, دیوبند مکتبہ فکر کے بھی تھے, ماہرین قانون بھی تھے, انتظامیہ کے ماہرین بھی تھے. ان سب نے مل کر یہ حدود آرڈیننس کا مسودہ تیار کیا, اس کو کنگھالا, اس کو تحقیقی جائزہ لیا گیا, تنقیدی جائزہ لیا گیا, کئی مراحل سے اس کو گزارا گیا, اور یہاں تک کہ جب وزارت قانون نے بھی اس کی نوک پلک کو قانونی اعتبار سے دیکھ لیا, فقہاء کرام نے بھی اس کے مسائل کو اچھی طریقے سے پرکھ لیا, انتظامیہ کے ماہرین نے بھی اس کو دیکھ لیا کہ قابل عمل باتیں اس کے اندر ناقابل عمل باتیں تو نہیں ہیں. اس کے بعد پھر دائی الاختہ مرحوم نے, اس زمانے میں اسمبلی تو تھی نہیں, انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے یہ حدود کا قانون نافذ کر دیا. یہ ہے حدود آرڈیننس. تو اب تک یہ دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ حدود کا کیا مطلب ہے, خاص خاص قسم کی سزائیں جو قرآن میں یا حدیث متواتر میں احادیث متواترہ میں بیان کر دی گئی, اور حدود آرڈیننس کا کیا مطلب ہے, وہ قانون جو ضیاء الاقرام کے زمانے میں علماء اور ماہرین قانون کے متفقہ مشورے سے بنایا گیا اور نافذ کیا گیا, وہ حدود آرڈیننس ہے. یہ قانون چلا آ رہا ہے, ابھی تک وہ آرڈیننس موجود ہے, لیکن جب سے یہ قانون بنا تھا بعض ملحد بے دین لوگوں کے دلوں میں مرور اٹھا ہوا تھا کہ اسلامی قانون کیوں نافذ ہو رہا ہے, اور فحاشی اور عریانی کے راستے کیوں بند کیے جا رہے ہیں. انہوں نے اس میں طرح طرح کی باتیں چلائیں, منکرین حدیث اس میں پیش پیش رہے, اور انہوں نے اس کے اندر خوردبین لگا لگا کر اس کے عیوب کو تلاش کرنا شروع کیا کہ اس قانون میں کیا کیا خامیاں ہیں, کیا کیا خامیاں ہیں, اور اس میں آخر انہوں نے ایک بات چلتی کی جو بالکل جھوٹی تھی, اور وہ یہ کہ اس قانون کے ذریعے زنا بالجبر میں عورت کے اوپر ظلم کا راستہ موجود ہے, اور وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر کسی عورت کی زبردستی عزت لوٹے کوئی ظالم مرد, اور چار گواہ موجود نہ ہو, اور وہ شکایت لے کر عدالت میں جائے, کہ میری عزت لوٹی ہے فلا شخص نے زبردستی، تو چونکہ چار گواہ موجود نہیں ہوں گے اس واسطے عدالت اس کو زنا کا الزام لگانے کے جرم میں پکڑ لے گی کہ تو نے اس مرد کے اوپر تہمت لگائی ہے زنا کی اور گواہ تیرے پاس چار موجود نہیں، اس واسطے اب تجھے حد قتل لگائی جائے گی، حد زنا تو نہیں، وہ تہمت لگانے کی زنا کی تہمت کی سزا تجھ کو دی جائے گی اور وہ اس کے 80 کروڑے ہیں، یہ جیل میں ڈالا جائے گا، وہ حد نہیں ہے لیکن ڈالا جائے گا، یہ بات چلتی تھی۔ اچھا ہوا یوں کہ جس طرح اور بہت سماجی قوانین میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قانون بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کو پولیس اپنے غلط طریقے کار سے، اپنی بدعنوانیوں سے یا اپنی سستی سے اس کیس کو بگاڑ دیتی ہے، اور کوئی اس کو بگاڑ کر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ مظلوم ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے، جو ظالم ہے وہ دندناتا پھرتا ہے۔ تو بعض واقعات ایسے پیش آئے بھی پولیس کی غلط کاریوں کی وجہ سے، اور کہیں ہو سکتا ہے کہ بعض وکیلوں کی ہیرا پھیری کی وجہ سے، جیسے کہ ہمارے یہاں قوانین میں ہوتا ہے آئے دن آج آپ چوری کا رپٹ لکھوائیے، آپ پکڑے جائیں گے چور نہیں پکڑا جائے گا، چور تو بھاگ گیا، اب آپ کی روزانہ پیشی لگے گی تھانے میں، آ جاؤ گا تھانے میں، کبھی تھانے والے بلائے گا، کبھی تھانے والے آپ کے پاس آ جائیں گے، کبھی عدالت میں پیشی، اور اگر آپ نے گواہی دے دی اس کے کسی آدمی نے کہ میں نے خود دیکھا تھا چور کو چوری کرتے ہوئے، تو وہ بےچارا گواہ پکڑا گیا، اب اسی کی پیشیاں لگتی رہیں گی، چور تو چھٹا پھر رہا ہے اور ساری پیشیاں اب اس کی ہو رہی جس بیچارے کی چوری ہوئی تھی، اور اس بیچارے کی ہو رہی جس نے سچی گواہی دی تھی، وہ ان کی دامت آ گئی، کیونکہ غلط طریقہ کار عدالتوں میں چل رہا ہے، وہ انگریزوں کے زمانے کا پرانا چل رہا ہے فرسودہ۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں رکن تھا، ہم نے خود اس کا پورا نظام دیکھ کر اس کے اندر نشاندہی کی کہ کہاں کہاں یہ پروسیجر لا کے اندر اس قسم کی حماقتیں ہیں جس کی وجہ سے ظالم مظلوم بن جاتا ہے اور مظلوم ظالم بن جاتا ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے، مگر آج تک اس کو پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہماری حکومت کے لوگوں کو، وہ چک چکا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے چھاپ دیا۔ تو اس قسم کی بدعنوانیوں کے نتیجے میں کچھ واقعات پیش آئے بھی تھے کہ کسی عورت نے دعویٰ دائر کیا کہ میرے ساتھ زنا فی الجبر کیا گیا ہے، مگر اس کے پاس چار گواہ نہیں تھے، تو وہ اس کے اوپر دعویٰ دائر کر دیا اس شخص نے جس نے زنا کیا تھا کہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے جھوٹی زنا کی، اس واسطے اس کو گرفتار کیا جائے اور اس پر مقدمہ چلایا جائے، وہ اگر جیل میں چلی گئی کہ مقدمہ چلے گا، اور یہاں ہمارے عدالتوں کا نظام آپ کو معلوم ہے جیلوں کا، کہ ایک مرتبہ آدمی جیل میں چلا جائے تو پھر اس کی پیشی نہیں ہوتی عدالتوں کے اندر۔ چنانچہ ایسے کچھ واقعات پیش آئے، ضیاء الحق صاحب کے علم میں علماء نے پیش کیے کہ ایسے واقعات پیش آ گئے ہیں، پھر فوری طور سے ضیاء الحق صاحب نے احکام بھی جاری کیے اور اس کے اندر حدود آرڈیننس میں اس قانون کے اندر ایسی چیزیں رکھی گئی کہ یہ ناجائز طریقہ نہ ہو سکے کہ عورت پر ناجائز ظلم ہو، اس عورت پر جس کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا ہے، اور اس کو میں جس وجہ سے نہ پکڑ لیا جائے تو وہ چار گواہی پیش کر سکوں۔ چنانچہ اس قسم کے خطرات سے قانون کے اندر تحفظ دے دیا گیا خواتین کو، اور سزا یہ تھی ہی زنا کی کہ اگر باہمی رضامندی سے زنا کیا ہے تو دونوں پر 100 کوڑے لگیں گے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، مسلمان مل کر ان کو پتھر ماریں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے گا۔ یہ قانون تھا، زنا بالجبر کا بھی قانون نہیں تھا۔ اب یہ موجودہ دور آیا، اس دور میں بعض الیکٹرانک میڈیا نے اس مسئلے کو اٹھایا، پتہ نہیں یہ کس نے ان کو ایجنڈا دیا تھا ہمیں نہیں معلوم، ان کے مقاصد کیا تھے، آخر کیا ضرورت پیش آئی تھی ان کو کہ جب ایک واقعہ بھی اب اس کے بعد وہ واقعہ پیش آئے تو اس کے بعد سے ایک واقعہ ایسا پیش نہیں آیا جہاں تک ہماری معلومات ہے کہ عورت جناب جبر کرنے والی خاتون کو دھر لیا گیا ہو اس وجہ سے کہ وہ چار گواہی پیش کر سکی. اس وقت کچھ واقعات پیش آئے تھے وہ بھی پولیس کی غلط کاریوں کی وجہ سے یا وکیلوں کی ہیرا پھیری کی وجہ سے, اور پھر قانون میں اس کا تحفظ بھی فراہم کر دیا گیا تھا. اس کے بعد سے ہماری معلومات کے اب تک یہ واقعات پیش نہیں آئے, اور ہماری معلومات بھی کس وجہ سے مستند ہیں, وہ اس وجہ سے کہ یہ واقعات یہ کیس جو آیا کرتے تھے یہ فاقی شریعت عدالت میں آتے تھے, اور پھر ان کی اپیل ہوتی تھی سپریم کورٹ کی اپیلیٹ بینچ میں. میرے برادر عزیز مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب شریعت کورٹ کے بھی جج رہے, اور پھر سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ کے بھی جج رہے, اور اب سے دو تین سال پہلے تک جج تھے. سارے کیس ان کے پاس آتے تھے. یہ ان کا بیان ہے کہ میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی عورت کس وجہ سے دھر لی گئی ہو کہ وہ چار گواہی پیش کر سکی. لیکن تھا کیا, لوگوں جو یہاں فحاشی اور عریانی پھیلانا چاہتے ہیں اور عورت کو اپنا محکوم بنانا چاہتے ہیں, عورت پر اپنی زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں, عورت کو جو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, ان کی خواہش یہ ہی کہ زنا کی یہ سزا ہی ختم ہو جائے. چنانچہ اس کے خلاف باقاعدہ حدود آدینہ کے خلاف پروپیگنڈا چلا ٹی وی کے ذریعے. ایک ٹی وی چینل نے اس کو تحریک کے طور پر چلایا اور یک طرفہ باتیں چلائی. علماء نے جو اس کے بارے میں تحقیقی باتیں کی ان کو نہیں چھاپا اپنے اخبارات میں اپنے اخبار میں, اور ان کو نشر بھی نہیں کیا. انٹرویو لے کر گئے پورا نشر نہیں کیا. اپنے مطلب کی باتیں جو حدود آرڈیننس کے خلاف استعمال ہو سکتی تھی ان کو نشر کیا. ایک ذہن سازی کی گئی, پورے ملک میں ایک تحریک چلائی گئی, کئی مہینے اس پر چلے, اور پھر ایک حدود آرڈیننس میں ترمیم بل تیار کیا گیا. ترمیمی بل جو پرسوں منظور کیا پارلیمنٹ نے, اس میں کیا تجویز تھی؟ اس میں تجویز یہ تھی کہ اگر باہمی رضامندی سے زنا ہو, چار گواہ موجود نہ ہو, تین گواہ ہیں چشم دید, دو گواہ ہیں چشم دید, لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ زنا کیا ہے, ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی. پارک کے اندر دو مرد ایک مرد اور عورت زنا کر رہے ہیں, سب کے سامنے کر رہے ہیں, ان کم از کم دو تین آدمیوں کے سامنے, تین آدمیوں کے سامنے کر رہے ہیں, فوٹو بھی اتار لیا لوگوں نے, پولیس میں جائیں کوئی سزا نہیں ہوگی. تاکہ پاکستان میں وہ منظر نظر آئے جو یورپ اور امریکہ میں نظر آتا ہے کہ پارکوں میں جائیں تو وہاں عورت اور مرد ایک دوسرے سے چپکے ہوئے کھڑے ہیں, بوسو کنار کر رہے ہیں اور فحاشی اور عریانی سے مرتکب ہو رہے ہیں. تو جس طرح وہاں کھلی چھوٹ تھی یہاں بھی یہ کھلی چھوٹ ہونی چاہیے. یہ تھا ترمیمی بل. زنا بل رضا, باہمی رضامندی سے اگر زنا ہو تو, اگر چار گواہ نہ ہو تین گواہ ہو تو کوئی سزا نہیں. جبکہ حدود آرڈیننس میں یہ بات تھی کہ چار گواہ اگر ہوں گے تب تو وہ سزا جاری کی جائے گی جو قرآن میں بتائی ہے کہ غیر شادی شدہ کو
100 کوڑے
اور شادی شدہ کو رجم, اور اگر چار گواہ نہیں ہیں لیکن اس کا جرم ثابت ہو رہا ہے, عدالت کو اطمینان ہے یقین ہے کہ یہ بات ہوئی ہے یہ جرم ہوا ہے, تو اس کے لیے 20 سخت سزائیں رکھی گئی تھی, اس کو کھلا نہیں چھوڑا گیا تھا. انہوں نے ترمیمی بل کے اندر یہ کیا کہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیا, اور نام کیا دیا گیا اس بل کا تحفظ حقوق نظمام بل, عورتوں کے حقوق کا کہ تحفظ کا بل. کیا مطلب ہے کہ عورتیں یہ حق مانگ رہی ہیں کہ ہمیں زنا کا اختیار دیا جائے, باہمی رضامندی سے زنا کا اختیار دیا جائے, یہی مطلب بنتا ہے نا. باہمی رضامندی سے زنا کو جائز قرار دیا جائے, فحاشی کو جائز قرار دیا جائے اس طریقے سے کہ چار آدمی تو نہ دیکھیں، ہاں تین آدمیوں کے سامنے کرنے میں کوئی عرض کی بات نہیں، یہ عورتوں کا حق ہے، جو دلوانا ضروری ہے، اسی وقت دلوانا ضروری ہے، ان کو زنا کا جلدی سے جلدی موقع ملنا چاہیے، نہیں ملے گا تو مر جائیں گی۔ پاکستان میں اتنے مسائل چھڑے ہوئے ہیں، پاکستان نرغے میں پھنسا ہوا ہے، ہماری آزادی مشکوک ہو کر رہ گئی ہے، ہمارے اقتصادی مسائل ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو جن کو دو وقت کا کھانا میسر نہیں ہے اس ملک کے اندر، ان کو پینے کا پانی میسر نہیں، نہ عورتوں کو نہ مردوں کو، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ سارے مسائل ایک طرف رہ گئے اور یہ ایک مسئلہ رہ گیا کہ عورتوں کو زنا کا حق دیا جائے، ایسے طریقے سے زنا کا حق دیا جائے کہ چار گواہ ہو، چار گواہ نہ ہو، تین گواہ تک کی اجازت ہو، یہ حق تھا عورتوں کا؟ کیا عورتوں، کسی عورتوں نے یہ حق مانگا ہے؟ کوئی عورت مانگتی ہے یہ حق؟ پڑھنے درجے تک کی دغا بازی ہے، ہماری محترم خواتین کے اوپر تہمت ہے اور ان کی تذلیل و ذلت ہے اس بات کی طرف کہ عورتوں کو یہ کہا جائے کہ تب یہ عورتوں کا حق ہے۔ یہاں یہ مسائل ہے پاکستان کے، عورتوں کے یہ حقوق ہے، عورتوں کے اوپر کتنے سے مزانے ہو رہے ہیں، ان کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے، میراث نہیں ملتی، بٹا سٹا کے اندر ان کو مظالم ہوتے ہیں، ایک ہی مرتبہ میں شوہر تین طلاقیں دے کر ان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، اس کے کوئی خیر خبر نہیں لیتا، اور اس کا حق سب سے پہلا حق ہے کہ ان کو زنا کی اجازت ملنی چاہیے عورتوں کو۔ بتاؤ یہ کہاں کی شرافت ہے، کہاں کی عقل ہے، کہاں کی شریعت ہے، کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ تو دلیل نہیں ہے عورتوں کی، اور نام دیا گیا کہ تحفظ حقوق نسواں بل۔ تو جب علماء کی طرف سے اس پر احتجاج ہوا تو حکومت نے اور برس اقتدار پارٹی مسلم لیگ نے اور متحدہ مجلس عمل نے مل کر علماء کی ایک کمیٹی بنائی کہ اس ترمیمی بل کا جائزہ لیا جائے کہ قرآن و سنت کے خلاف اس میں کون کون سی باتیں ہیں۔ اس میں تو اس وقت ملک سے باہر تھا، اس میں مولانا محمد تقی عثمانی صاحب تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب تھے بریلی مکتب فکر کے، اور قاری حنیف دالندری صاحب تھے، اور کچھ حضرات تھے، چند حضرات تھے۔ دن رات جاگ کر ان حضرات نے ایک ایک چیز ان کو بتا دی کہ بھئی یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اس پورے بل میں عورتوں کے حق کی کوئی بات ہے ہی نہیں، نام تو حقوق کا رکھا گیا، عورتوں کے حق کی کوئی بات نہیں، اگر عورتوں کے حق کی بات کرنا چاہتے ہو تو ہم وہ بتاتے ہیں کہ عورتوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے، عورتوں کو ایک ہی مرتبہ میں تین طلاقیں دے کر ان کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے، بٹے سٹے کی شادیوں کے اندر ان کو محکوم اور مظلوم بنا دیا جاتا ہے، لڑکیوں کی مرضی کے بغیر ان کی شادی زبردستی کر دی جاتی ہے، ان کی شادی قرآن سے کر کے ان کو میراث سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے اور مرضی کی شادی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے کے طرح طرح کے مظالم عورتوں پر ہو رہے ہیں، مظالم تو یہ ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کرو اور ان کو قابل سزا جرم قرار دو۔ چنانچہ علماء کی کمیٹی نے یہ چھ سات باتیں تجویز میں پیش کی، اور جنا بل جبر کی بات لے لیجیے، اب تک تو اس کی ذرا بلرضا تھی، شریع بل جو تھا، شریعت حدود آرڈیننس جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بنا، اس میں تو وہی قانون تھا جو شریعت کا ہے کہ اگر کوئی شخص ذنا بل جبر کرتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، عام سزا موت نہیں، پتھروں سے مار مار کر اس کو مارا جائے گا تاکہ دنیا دیکھے تماشا ایسے ظالم کا، سنسار کیا جائے گا۔ لیکن حدود آرڈیننس میں کیا آیا ہے، یہ ترمیمی بل میں انہوں نے کہا کہ اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، سنسار نہیں کیا جائے گا، ہاں یا تو اس کو سزائے موت دے دی جائے گی یا 10 سال کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 25 سال کی قید کر دی جائے گی. بتاؤ سزا کون سے زیادہ ہے بھائی؟ قرآن نے جو دی تھی زنا بالجبر کرنے والے مرد کو سزا, تو اس کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا, غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ایک سزا یہ ہے. دوسری سزا یہ آئی ہے جو ترمیمی بل میں آئی ہے کہ اس کو یا تو سزائے موت دے دی جائے گی یا اس کو کم از کم 10 سال کی قید, زیادہ سے زیادہ 25 سال کی قید. یہ اختیار عدالت کا ہے. جو اختیار اللہ نے رسول کو نہیں دیا, جو اختیار اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے خلفاء راشدین کو نہیں دیا, وہ اختیار عدالت کو دے دیا کہ اس کی مرضی کے تحت سزائے موت دے لے جائے, رجب نہیں کرے گا. جو سزا احادیث متواتر سے ثابت تھی وہ نہیں ہوگی. ہاں سزائے موت دے سکتی ہے, لیکن اگر سزائے موت نہ دینا چاہے نہ دے, 10 سال کے قید کر دے, 10 سال کے قید کر کے چھوٹ جائے گا. اچھا 10 سال کے قید میں کیا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے کہ آئے دن آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ یوم آزادی کے موقع پر صدر صاحب نے 1 مہینے کی سزا مجرموں کی معاف کر دی, اور فلاں موقع پر 1 مہینے کی سزا معاف کر دی, فلاں موقع پر 1 مہینے کی سزا معاف کر دی, تو وہ 10 سال کی سزا بھی اور کا موقع کتنی رہ جائے گی بتائیے؟ 10 سال سے کم سال کی سزا یہ بڑی سزا ہے یا سنسار کرنا بڑی سزا ہے اس مجرم کی جس نے زبردستی کسی مسلمان خاتون کی عزت لوٹی ہے؟ آپ سوچیں بتائیے. حدود آرڈیننس عورت کی عزت کا زیادہ تحفظ کر رہا تھا, یہ ترمیم بھی زیادہ تحفظ کر رہا ہے, اور آج اس پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ سب عورتوں کے حقوق کو زندہ کیا گیا. بتائیے کون سا حق ملا عورت کو؟ ایک حق بتا دو کون سا حق ملا عورت کو؟ عورت کے حقوق وہ تھے جو علماء نے بتائے, مگر وہ اس ترمیم بل کے اندر شامل نہیں کیے گئے. آج اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا, یہ ایک اچھی خبر ہے کہ قاف مسلم لیگ حکمران جماعت نے علماء کمیٹی کے ان سفارشات کو بطور بل کے پیش کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق تو یہ ہیں, ان کو منظور کیا جائے, اور ان جرائم کو جو عورتوں کے خلاف ہو رہے ہیں قابل سزا جرم قرار دیا جائے. اب آپ خود انصاف سے کہیں کہ حدود آرڈیننس میں عورتوں کا زیادہ تحفظ تھا یا اس ترمیمی بل میں عورتوں کا تحفظ ہے؟ اس کے اندر تو عورت کی عزت کو پارا پارا کر دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہدایت دے, توفیق دے اہل ایمان کو کہ وہ اس وقت حق کا ساتھ دے, اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو جو پامال کیا جا رہا ہے اس سے ان حکمرانوں کو بچانے کی کوشش کریں, دعا کریں. حدیث میں ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ کرام نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی, لیکن ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو. تو یہ اگر ظلم کرا کے ظلم کا راستہ کھولا گیا ہے, اللہ کے حدود کو پامال کرنے کا راستہ کھولا گیا ہے, عورتوں کے اوپر مظالم کو کی حوصلہ افزائی کا راستہ کھولا گیا ہے, اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اپنی زبان سے, دعاؤں سے, نصیحت سے, اور جو کچھ بھی عملی طور پر وہ کر سکتا ہے اس طریقے سے ان حکمرانوں کو باز رکھنے کے لیے کوشش کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اپنے فرائض منصبی کی بجا آوری کی توفیق کامل عطا فرمائے, اور ہمارے حکمرانوں کو صحیح فہم اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو باتیں میں نے ابھی آپ کو کہی ہیں, یہ میرے پاس وہ ترمیمی بل موجود ہے جو پرسوں اسمبلی نے پاس کیا, اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے. یہ حفظ اور الٹب نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں. جو کچھ بات میں نے کہی ہے اس کو پڑھنے کے بعد کہی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إياك على إخوتك فأنت